بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، آج بتاريخ 4 فروری 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات کی ایس ایس ایم ایس 71 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، شادی غصے میں والدہ نے کسی بات پر غصے میں آ کر یہ وصیت کی ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی بھی رشتہ دار حاضر نہ ہو، تو کیا اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہوگا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هر وصية جو شرع کے خلاف ہے اس کا پورا کرنا واجب نہیں، یہ وصیت ان کی شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بنا فرمایا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو نظر کوئی پورا کرنا انسان کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ بھی ہوں، رشتے دار ہوں، غیر رشتے دار ہوں، ہر ایک ان کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت ہونی چاہیے اور شریک ہوں.
اگلا سوال ہے، ساجی نے پوسٹ بھیجا، تصویر بھیجی ہے، یہ مدینہ مسجد نبوی کی تصویر ہے جس کے اندر 4 ائمہ کا نام لکھا گیا ہے دیوار پر، محمد بن ثابت، محمد بن ادریس اور احمد بن حنبل اور مالک بن انس، 4 ائمہ کرام کا نام لکھا گیا ہے، یعنی شاید کوئی اسے ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھنے 4 ائمہ کی جو ہے تقلید واجب ہے، اس لیے مسجد نبوی کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، تو شیخ صاحب اس تصویر کی کیا وضاحت کریں گے؟
دیکھیے، مسجدوں کے اندر نام لکھنا، اب اس میں صرف 4 کا ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں عشرہ مبشرہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے، بہت سے اور صحابہ کا نام لکھا ہے، اہل بیت کا نام لکھا ہے، ہمارے کی تقلید واجب ہوگی، تو اس لیے نہیں لکھا ہے کہ تقلید واجب ہے اس لیے لکھا ہوگا، اور یہ کوئی تقلید حکومت نے نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کس کا؟ ترکی زمانے کے نقاش ہیں، اس لیے کہ ترکی اور اسپین کے لوگ مسجدوں میں اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے لکھنے وغیرہ کا، ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر جو بہت سے اشعار، حتیٰ کے بعد اشعار ایسے ہیں جو قصیدہ بردہ کے ہیں، یقیناً غیر شرعی ہیں، لیکن وہ بھی پرانے سے لکھے ہوئے ہیں، اس کو توڑنا ایک مسئلہ تھا، اس لیے وہ کسی طریقے سے یا کسی بھی مسئلہ طور پر باقی رکھا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علم اربا کی تقلید ہی واجب ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب اس میں خارج نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے ویڈیو بھیجی ہے، پتا نہیں یہ کس مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن دیکھنے میں تو مسلمان لگتے ہیں کہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور باجے کے ساتھ، کوئی میوزک کے ساتھ لوگ جو ہے نا ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مذہب ہے، آخر یہ چیز لگتے تو مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں چیز کہاں سے داخل ہوئی اور اس کا کیا پس منظر ہے؟
نہیں دیکھیے، صوفیہ جو یقیناً بہت پہلے ہی سے اسلام کے راستے سے بھٹکے ہیں، غیر فرعی راستہ اختیار کیا ہے، شروع شروع میں تو صوفیہ نے کچھ اشعار سننے، زہدیہ اشعار سننے یا عام اشعار سننے کی اس لیے اجازت دی تھی کہ تھوڑا سا تربیت نفس کے لیے، لیکن بعد میں لوگوں نے اسے قوالی کی شکل دی، اور قوالی کے ساتھ ساتھ اس نے موسیقی اور اس کی شکل دی. ظاہر بات ہے، جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے اور آہستہ بڑھتے 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 بڑھتے، یعنی کوئی چیز اپنے راستے سے بھٹک جائے، تو وہ کیسا راستہ اختیار کر کے جاتی ہے. اس طریقے سے یہ چیز سراسر ناجائز اور غلط ہے. یہ صوفی لوگ ہیں جو اپنے کو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس قسم کی قوالی اور یہ پڑھتے ہیں تو ان کو وجد آتا ہے اور یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھیں گے، کلمہ کو مشرک اور بے نمازی کا ذبیحہ حلال ہے کی نہیں؟
نہیں دیکھیے، اگر مشرک ہے چاہے کلمہ گو ہو یا جو ہو، جس کے اوپر مشرک کا حکم لگتا ہے، مشرک کا فتویٰ لگتا ہے، تو اس کا ذبیحہ جائز ہے نہیں ہے. البتہ بے نمازی مسلمان جو ہے، لہذا نماز کا تارک یہ کفر ہے، کفر اکبر یا نہیں اس اہل علم کا اختلاف ہے، لہذا اس کے ذبیحے کو ناجائز و حرام نہیں کیا سکتا. البتہ اگر مشرک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا شرک اکبر ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساری پوچھتے ہیں کہ ایک شیعہ نے میری دعوت لی، جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ اپنے والد کا 40واں کر رہا ہے، تو میں وہاں سے بھاگ آیا. کیا یہ میرے لیے صحیح تھا یا نہیں؟ اور اس کا کھانا نہیں کھایا. اب وہ مجھ سے ناراض ہے.
راکل حال آپ نے اچھا کیا بھاگ نہیں بلکہ اس سے بتا کے کہ ہاں اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں کہ یہ چیز غیر شرعی ہے, یہ کھانا غیر شرعی ہے. اب اگر وہ ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضگی غیر شرعی ہے, آپ اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کیجیے بلکہ اس پر آپ اپنے موقع سے اوپر ہٹے رہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, کسی جانور کے مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا جائز ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ کسی مصیبت کے اوپر ہے, کسی پریشانی کے اوپر ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر آپ اس کو ایک مصیبت اور پریشانی سمجھتے ہیں چاہے اپنے لیے یا اس کے لیے, کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی نے ذبح کیا ہے, ہے کہ نہیں ہے, تو اس پر آپ انا للہ کہیں, یہ تو چیز شرعی نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساری پوچھتے ہیں کہ ہم بچپن میں اسکول میں کوئی چیز چرا لیے تھے, تو ہم اب کیا کریں, اس کو کیسے ادا کریں, یا کوئی کھانے کی چیز چرائی تھی تو اس کا کیا کیا جائے؟
اب اگر جانتے ہیں کس کی چرائی تھی تو اس سے معذرت کر لیں یا اس کو اتنا دے دیں, اور اگر نہیں معلوم ہے تو استغفار کریں, اور اگر ہو سکے جتنا چرایا تو اسے اس کے مالک کے نام سے اور خیرات کر دیں اور اس سے استغفار کریں. لیکن اگر اس کا مالک معلوم ہے تو اس کو آپ واپس کریں یا اس سے معافی چاہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجا اور اس کی صحت دریافت کرتے ہیں. پوسٹ میں لکھا ہوا خوش نصیب عمر, ایک صحابی نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا, آپ سے بات کی, آپ کے ساتھ کھانا کھایا, کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے, آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی. کیا یہ حدیث ہے؟
یہاں یہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری نے حسن قرار دیا ہے, مسلمات محققین نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے, اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ الباری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو کہیں صحیح کے اندر نقل کیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تنخواہ ہمیں سے ماہانہ بچت پر زکات کس طرح ادا کیا جائے؟
اس سلسلے میں سب سے واضح چیز یہ ہے کہ سال میں ایک دن انسان متعین کر لے, سال میں ایک دن متعین کر لے. مثال کے طور پر وہ سال سے دو سال سے اپنی تنخواہ جمع کر رہا ہے, آج ذوالحجہ کی آج ربیع الثانی 15 تاریخ ہے, 15 تاریخ کو اس کے پاس کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر زکات واجب ہے نا, زکات واجب ہوتی ہے. تو اب انتظار کرے کیا دفعہ ربیع الثانی کا, ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو اس کے اوپر اس مال کی زکات نکالنی واجب ہوگی. صرف اتنا ہی ہے یا اس نے پورے سال میں جو زیادہ ہوا ہے نا اس کی زکات دے دے تو کیا ہوگا, پھر اس کے بعد آئندہ پورے سال کے لیے اس سے فرصت لے جائے گی. تو سب سے بہتر طریقہ جو لوگ اپنی تنخواہ سے یا کسی اور چیز سے الگ لے کر کے مال کو جمع کرتے ہیں, پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ کہ سال میں وہ کوئی دن متعین کر لیں, جتنے مال پر سال گزرا ہے اس پر بھی اور جتنے مال پر سال گزرا نہیں اس کے اوپر بھی ہے نا پوری زکات ادا کر دیں, تاکہ صرف آئندہ سال کی ان کو فرصت مل جائے گی. لیکن یہ بات واضح رہے کہ سال پورا ہو جانے کے بعد اب اس کو ٹالنا جائز نہیں ہے, یعنی مال کے سال پورا ہونے سے پہلے تو اس کی زکات دی جا سکتی ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا اس کو ٹالا نہیں جائے گا. کہ آج جو ہے اگر کہ سال آج پورا ہو گیا ہے ربیع الثانی کو, لیکن انتظار کرے سب کا رمضان کا, یہ چیز جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد تھوڑی دور پر ہے اور ہماری ڈیوٹی سویرے ہے, تو ہم کچھ لوگ فجر کی نماز ایک روم میں جماعت بنا کر پڑھ لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یا نہیں, یا پھر مسجد میں جانا ضروری ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں.
اگر مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ عذر رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں جا کر پڑھیں, لیکن آپ کام پر جانا ہے آپ لوگوں کو, آپ کے سامنے عذر رہے اور آپ ایک جماعت ہے, مسجد میں جانے سے آپ کام پر لیٹ ہو سکتے ہیں یا جو ذمہ دار ہے کام کا اس سے آپ کے درمیان اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ جماعت بنا کر نماز بھی پڑھ لیں, ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو دعاؤں کے فریم اگر ہوتے ہیں جیسا کہ تسبیح، آیت الکرسی، اسماء الحسنی وغیرہ کا اس طرح کا لگانا کیسا ہے، کیا یہ تعویذ وغیرہ میں آئے گا؟
نہیں دیکھیے، سبب ہو کے کس لیے رکھا گیا ہے؟ زینت کے لیے لگایا گیا ہے یا اس لیے ہے کہ ہم لکھ لے رہے ہیں تاکہ جب ہمارا گزر ہو تو ہم اس کو پڑھیں، ہمیں دعا یاد ہو جائے، یا پھر اس لیے لگایا گیا ہے کہ ہاں اس سے برکت رہے گی؟ تین صورتیں ہیں نا ابھی اس وقت ذہن میرے، یہی تین صورتیں ہیں. جہاں تک پہلی صورت ہے زینت کے لیے ہے تو یہ چیز بھی قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے زینت بنانے کے لیے نہیں رکھا ہے. اور اگر یہ صورت ہے کہ اس سے ہم تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم اس کو پڑھ لیا کریں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور تیسری صورت جہاں آیا ہے برکت کے لیے یا بطور تعویذ کے، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ برکت حاصل کرنے کا اللہ کے رسول میں ثابت نہیں.
اگلا سوال ہے، میں سعودی میں ہوتا ہوں، دو پیسے محنت و مشقت کر کے کماتا ہوں، میں اپنے والدین کا خرچ دیکھنا رہتا ہے، اپنے بچوں کا بھی خرچ دیکھنا رہتا ہے اور اپنا بھی خرچ نکالنا رہتا ہے، پھر بھی آئے دن بیوی کی طرف سے فون پر یہ شکایت ہوتی رہتی ہے کہ میرے اوپر تمہارے والدین بہت ظلم کرتے ہیں، گھر کا سارا کام مجھے سے لیتے ہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، یا تو مجھے الگ گھر لے کر دو یا پھر آپ بھی یہاں ساتھ میں رہو، کیونکہ جب آپ ساتھ میں رہو گے تب وہ ایسا نہیں کریں گے. مولانا صاحب اب میں کیا کروں، بیوی کی یہ بات کہ یا تو گھر لے کر دو یا پھر ساتھ میں رہو، یہ دونوں پورا کرنے کی میری استطاعت نہیں ہے، کچھ آپ کی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
صحیح، میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کسی طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرف سے اپنے والدین کو بھی، اپنی والدہ کو بھی دوسری طرف سمجھائیں کہ وہ صحیح، یقیناً اگر وہ ظلم یا زیادتی کر رہی ہیں تو وہی آپ کی بچی بھی طریقے سے ہے. ہم نہ یہ کر سکتے ہیں جہاں وہاں سے چھوڑ کر کے آ سکتے ہیں، اور نہ یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے الگ گھر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آس پاس استطاعت ہے تو یہ اس کے لیے، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے اسی پر راضی ہے کہ ہاں بھائی میں اگر گھر میں رہوں گی تو یہ تو آپ کریں، ہے نا، لیکن اگر آپ کا استطاعت نہیں ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے دونوں کو سمجھا کر کے، بجھا کر کے اس کو کہ اگر میں چلا آؤں گا تو پھر کہاں ہمیں نوکری ملے گی، یہ چیزیں سمجھائیں. اور مشکل جو ہے صرف آج کل جو ہے غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، ایک طرف سے نہیں ہیں، والدین طرف سے بھی غلطیاں ہوا کرتی ہیں. والدین اپنی بیٹی دوسری جگہ رہا کرتی ہے، اگر یہ بیٹی سے وہاں والے کام لیتے ہیں تو کیا ہے بہت پریشان ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرے کی بیٹی رہتی ہے تو اپنی غلطی کا اندازہ نہیں ہوا کرتا. والدین کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بہت سے وہ کام وہ جو کسی بھی طریقے سے ضروری نہیں ابھی کرنا یا ہم اس کو خود کر سکتے ہیں، وہ ایک بہو ہے، دوسرے کی بیٹی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم اس کے اوپر نہ ڈالیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح دوسری طرح سے آج کل حالات جو ہے بہو کے بھی بدل گئے ہیں، اب مستقل طور پہ الگ ہی رہنا پسند کرتی ہیں، میں نہیں کہتا نہیں رہنا چاہیے، لیکن خود آپ سوچتے ہیں کہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں اور ان کی بیویاں الگ گھر لے کر کے رہ رہی ہیں، اس سے کتنے فساد و کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. الامان العافی، یعنی اس قسم کے واقعات سننے میں آتے ہیں، الامان العافی. اور وجہ ان کی کیا ہے کہ وہ ان کی بیویاں جو مستقل رہنا چاہتی ہے اور آزاد رہنا چاہتی ہیں، گھر میں رہے گی یا اپنے میچے رہے گی تو ماں کا یا اس کی نگرانی رہے گی، اور ویسے رہیں تو کیا ہے اپنا آزاد ہو جایا کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں غلطیاں دونوں طرف سے ہیں. اب عورتوں کے اندر بھی وہ صبر اور تحمل کا مادہ نہیں رہ گیا جو پہلے بہو برداشت کرتی تھی، تو اس لیے اب اس سلسلے میں وہاں کے کیا حالات ہیں اسی کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں. آپ دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ ماں کو بھی اپنے کچھ سمجھائیں، اگر اپنی بیوی کو بھی کچھ سمجھائیں، اور معاملہ کوئی وسط کا درمیانی اختیار کریں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مجھے پوچھنا تھا کہ خواب میں رونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ زار و خطار روتا روتے وانا خود کا جب آنکھ کھلی تو ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا، یعنی ساتھی یہ میرا حال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو خود روتے ہوئے دیکھتے ہیں.
دیکھیے، خواب اس قسم کے جو ہوتے ہیں ایک نفسیاتی چیز ہوا کرتی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کا علاج جو ہے ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ اس کی کوئی وجہ بیان کر سکتے ہیں. اللہ عالم.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟
اس کی دلیل قرآن مجید میں علماء جو لیتے ہیں حرمن آمینہ کہا ہے. حرمن آمنہ، حرم ہے آرام اور احترام ہے اور امن ہے، ایسے نہیں یہ ہے اس کی زمین، لیکن اس کا دو معنی ہے. علماء نے کہا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حرمن آمنہ قرار دیا ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے، جب قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی تو حبشی اٹھے گا، جہاں قیامت دیگر نشانیاں ہیں وہیں پر ایک نشانی یہ بھی جیسا صحیح بخاری شریف سے ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو بھاگے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ہاں بھائی یہ امن والی جگہ آرام والی جگہ ہے، انسانوں کے اوپر خصوصاً مسلمانوں پر اس کا احترام واجب ہے. اب اگر کوئی احترام نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوری طور سزا دے رہا ہے جیسے ابراہ کو دیا، یا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو آخرت کے لیے ٹال رہا ہے جیسا کہ سلامتا وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اسی لیے زکات میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ وضو کر کے ساری نماز دوبارہ پڑھے گا یا بقایا نماز جو رہ گئی ہے وہ پڑھے گا؟
نہیں دیکھیے، اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں اور دونوں سنن کے اندر ہیں. ایک یہ ہے کہ من اصابہ قیءٌ او رعاءٌ، اس کو قے نکسیر یہ چیز آئے، وہ جا کر کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور اپنی نماز کو پوری کرے، ہے نا. اور دوسری حدیث ہے کہ جس کو حدث لاحق ہو وہ جا کر کے وضو کرے، ولیعید الصلاۃ اور اپنی نماز کو دوہرائے. اور یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وضو کیا ہے، نماز کے بطلان کی دلیل ہے، نماز کے باطل ہونے کے اسباب میں سے ہے. لہذا اصل یہ ہے کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اسے نماز نہیں صبح سے پڑھنا پڑے گا.
یعنی اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات درمیان میں گفتگو کر لیا تو وہ نماز سے دہرائے گا، اگر
کوئی دلیل نہیں،
اگر گفتگو نہ کرے گا، ایسی بات
سنی
نہیں آتی، کوئی دلیل نہیں،
کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتا ہے. دونوں طرف دلیلیں ہیں لیکن دونوں ضعیف ہیں، لیکن قیاس یہی چاہتا ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ہی باتیں ہو گئی، لہٰذا اسے نماز میں پڑھنی چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، ہم نے سنا ہے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟
یہ سیرت حنبلیہ وغیرہ والوں نے لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حضرت آسیہ حضرت مریم کے اللہ کی بیوی بنے گی، یہ کوئی صحیح نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، عورت کان یا ناک چیک کروا کر کوئی بالی پہنے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہ جائز؟ اگر دلیل ہے تو بتا دیں.
دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے خطبے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہے نا، اس میں ہے کہ عورتیں اپنی قرص اپنی بالیاں نکال کر کے ڈالنے لگی، ایسے نہیں ہے، اور بالی اسی وقت جب کہ سوراخ کیا جائے گا، تو لہذا یہ چیز جائز ہوگی. کیوں؟ اس سے مقصد زینت اختیار کرنا ہے، اور اس سے چہرے کی یا جسم کے اندر کوئی یعنی بدصورتی یا ان کے ساتھ جیسے ہوتا ہے برا سلوک نہیں ہوتا ہے. جی،
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حاصل کے سوال و جواب ہونے کے بعد جنت کی جنت میں اور جہنم جہنم میں جانے کے بعد اس دنیا کا جہاں ہم ابھی بستے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا روایتیں ملتی ہیں؟ برائے کرم توجہ
فرمائیں. اس سلسلے میں ظاہر بات ہے تو واضح ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا تو یہ زمین تو تحت نحت ہو جائے گی، ہے نا، جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ سورہ تکویر میں ہے، سورہ انتظار وغیرہ میں اس چیز کا ذکر ہے، نہ پہاڑ پہاڑ رہ جائیں گے، نہ سمندر سمندر رہ جائے گا، سارا کا سارا زلزلہ آئے گا نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، ہے کہ نہیں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو ایسا زلزلہ ہے کہ زمین تحت نہ ہو برباد ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی کا ٹکڑا ایک بنا کر کے اس کو روٹی کی شکل دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کھانا دے گا. جی،
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، دولہا کے گلے میں روٹیوں اور پھولوں کا ہار شرعاً ڈالنا کہتا ہے، اگر دولہے اپنے پسند نہ کرے، دولہا اسے پسند نہ کرے لیکن دوست وہ احباب زبردستی ڈال دے تو اس کی کیا حکم؟
زبردستی ڈال دیا تو پر کوئی فرق نہیں ہے، تو ہے نا، جتنے سے موقع ملے وہ نکال کر کے رکھ دے، اور یہ دلال ہے پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے
زبردستی ڈال رہا تو ایک دم سختی سے منع بھی کر سکتا، اور ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کو دین لگے چلو ڈال دو اس میں کیا موقع لگتا ہے سمجھ
ہر آدمی اپنے عزم کا اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت لڑائی کرنا لوگوں سے شروع کر دے ایسے نہیں ہے اصل یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں ہے لیکن اگر ہو گیا تو ہم اس کے اوپر جو ہے کفر کا اور بڑے گناہ کا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے عادات میں ہیں غیر قوموں سے لیا گیا ہے ہمارے ہاں بالکل عام ہو گیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے لیکن اگر کسی نے کیا تو
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کنفرم ہے کہ ایک آدمی بینک سے لون لے کر دعوت ولیمہ دے رہا ہے اور ہمیں اس ولیمے کی دعوت بھی آئی ہے کیا ہم ایسی دعوت قبول کر سکتے ہیں
دیکھیے اگر آپ کی نہ قبول کرنے سے یہ مصلحت ہو کسی عبرت ہو تو اس کام پر شرمندہ ہو چھوڑنا چاہے یا دوسرے لوگوں کو عبرت ہو یا آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور اس میں شریک نہیں ہوں گے تب تو ٹھیک ہے آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے ہے کہ نہیں لیکن جب ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ ہاں بھائی قطع رحمی ہے نا دشمنی آپس میں عداوت بڑھ جائے گی تو آپ شریک ہو جائیے لیکن جہاں پر یہ ہو کہ ہمارا جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تین صورتیں ہوں گی ہے نا ہمارے جانے اور نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو نہ جانا ہی بہتر ہے اسی جگہ میں نہیں جانا چاہیے
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اہلیہ سلما کے نزدیک یعنی شوہر کا اپنی بیوی کا دودھ پینا کیوں جائز ہے کیا کوئی دلیل ہے کیونکہ تمام مسلکوں کے درمیان یہ چیز ناجائز ہے حرام ہے لیکن صرف علماء حدیث کے پاس جائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی کیا دلیل ہو سکتی
بےچارے کو جو ہے پتا نہیں ہے کہ تمام مذہب میں کن تمام مذہبوں میں جائز ہے اور کن تمام مذہبوں میں ناجائز ہے کہاں چلی آ رہی اصل چیز ہے کہ اس سلسلے میں بالکل سکوت ہے اس سلسلے میں بالکل سکوت ہے متقدمین نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے اب متاخرین میں جب یہ آیا ہے تو اس سے بہت سے علماء اہل حدیث بھی منع کرتے ہیں اصل میں اختلاف یہاں پر ہے کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے سعودیہ میں بہت سے جو حنبلی ہیں خاص انہوں نے اس کے جو ہے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن جواز کا اس صورت میں ہے کہ ہمیں پینا نہ چاہے پینا نہ چاہے البتہ اگر جو ہے منہ میں تلذذ کے لیے لے لیا ہے اگر منہ میں دودھ چلا آئے اندر چلا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے جی.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس میں جیسا جس کا ایک عنوان ابلیس کون تھا 40,000 سال تک جنت کا خزانچی 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی 20,000 سال تک ملائکہ کو واز سناتا تھا 30,000 سال تک برحال بہت بڑی بڑی تاریخ ہے اس کی دلیل ہونے میں
ساری اسرائیلیات میں سے اس کا کوئی ثبوت قرآن میں نہیں
اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کیا سجدہ شکر اور سجدہ گراوٹ کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو کے کیا جاتا ہے
قرآن اور حدیث سے ان دونوں کے لیے وضو ہونے کی کوئی شرط معلوم نہیں ہے کوئی شرط نہیں ملتی دیکھنے میں لہٰذا اصل یہ ہے کہ دونوں بغیر وضو کے بھی جائز ہیں جی
اگلا سوال ہے سبھی پوچھتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ اپنی بیوی سے 2 ماہ سے بات نہیں کیے اور ان کی بیوی نے ان کو فون نہیں کیا وہ اپنی بیوی سے ناراض ہیں بیوی کو ان کی فکر نہیں ہے اس لیے اگر وہ بات نہیں کرے تو شوہر کو کوئی گناہ تو نہیں برائے کرم شفقت سے رہنمائی کرنا
بھائی دیکھیے اگر ناراضگی اس لیے ہے کہ بیوی کو متنبہ کرنا ہے اس کی غلطیوں پر اس کی کوتاہیوں پر اس کی لاپرواہیوں پر متنبہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ چیز 1-2 مہینہ اپنا ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر صرف اس کی وجہ بجائے کسی وجہ سے ایسے ناراضگی ہے کوئی شرعی سبب نہیں ہے تو یہ چیز جائے نہیں ہے
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں آدمی نے مجھے کہا کہ چائنا میں اولمپک کا گیم جب ہونے والا تھا تو اس وقت سائنس نے یہ بتایا تھا کہ کل جب پروگرام ہوگا اس وقت بارش ہو سکتی ہے کیونکہ مانسون بنا ہوا تھا اور چائنا والوں کو ایسا اس کا ڈر تھا کیونکہ ان کا پروگرام خراب ہو رہا تھا تو اس آدمی کا کہنا یہ ہے کہ چائنا والوں نے سائنس کی ہیلپ سے جو بارش پروگرام کے دن ہونی تھی
اس پروگرام سے ایک دن پہلے ہی برسا دیا, تو کیا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے؟ اور شادی نے نام بھی لیا, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, تو بڑا کسی بڑے دینی ادارے کے فارغ تحصیل کا نام ہے اس کے اندر, تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ہماری کیا عقیدہ رکھنا
چاہیے؟ یہ چیز اولاً کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یہ الگ مسئلہ ہے, اسے دیکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق پیدا فرما دیا ہے تو وہ پیدا فرما دیا ہے, بارش آ گئی. مثال کے طور پر انسان کے پیٹ میں مثلاً عورت کے پیٹ میں بچہ ہے نا, اس کی پیدائش کا وقت کتنا ہے؟ مثلاً دو ہفتہ ایک مہینہ بعد کا ہے, اور آپریشن کے ذریعے اس میں کیا ہے, بچے کو نکالا جا سکتا ہے نا. تو کیا اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ہاں بھائی سائنسی طور پر ایسے کیا ایسے کہ اللہ نے سب پیدا فرما دیے, بادل بھی اٹھ گئے سب اور یہ کر دیا, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو سائنس آیا, ایسا ہو سکتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں اسی شریعت کے خلاف ہے, ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے. لیکن یہ چیزیں اس پر منحصر ہوں گی کہ خبر کی صحت کہاں تک صحیح ہے, ایسا ہوا بھی کہ نہیں ہوا, صرف جو ہے ہوائیاں اڑائی جا رہی ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نظر کا ماننا کیسا ہے, یعنی جیسے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں غریب کو کھلاؤں گا یا فلاں نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا, اس طریقے کا عمل نظر اور منت مانگنا کیسا ہے؟
اس قسم کی نظر ماننا شریعت کی نظر میں ممنوع ہے, شریعت کی نظر میں منع ہے. صحیح بخاری شریف میں, صحیح مسلم شریف میں شاید ہوتے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنظروا, نظر نہ مانو, اس لیے کہ نظر تقدیر کو کچھ بھی بدل نہیں سکتی ہے, تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, البتہ بخیل کے مال سے کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. یہ چیز شریعت کے اندر مستحسن نہیں ہے ایسی نظر ماننا, البتہ نظر وہ ہو گیا اب کسی کا کوئی فائدہ ہو گیا, اب وہ کہے کہ ہاں بھائی میں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں شکر کے طور پر, یہ چیز مستحکم ہے. جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر بکا محسوس اپنی مرن پتہ کب ڈل لیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر پانچ کے ساتھ سوال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں تو ہم کو دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے تسبیح کرنی چاہیے یا صرف ایک ہاتھ کی انگلی سے؟ اگر ایک ہاتھ کی انگلی سے کرنی چاہیے تو ابو داؤد میں ایک حدیث, ایک ہاتھ سے تسبیح کرنے کی حدیث ضعیف ہے, تو ہم کو تسبیح کیسے کرنا چاہیے برائے کرم وضاحت فرمائیں.
بھائی دیکھیے, سنن ابو داؤد میں روایت جو ہے وہ مختلف کی ہے, بعض علماء نے اسے تقویت دی ہے, علامہ البانی اسے تقویت دیتے ہیں اور بعض اسے ضعیف کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیمم فی تناولہ وترجلہ وفی شأنہ کلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شریف اور معزز کام کے اندر اپنے دائیں ہاتھ ہی کا استعمال پسند کرتے تھے, اس سے بھی دائیں ہاتھ سے اسی ہاتھ سے تصویر کی تقویت ملتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ سے کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں عام ہے کہ اپنے ہاتھ پر تصویر پڑھنا, تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر کیا ہے ایک ہی ہاتھ سے ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہا جا سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ مولا کا ذکر حدیث میں آیا ہے. میں مولا ماں مینی دوست سی کے لینا چاہتا ہوں نہ کہ مشکل کچھ, یہ کیسا ہے؟ سوال کی وضاحت کی.
بھائی اصل میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مشابہت ان چیزوں یا بتعجیدہ بریلیوں کی ہو رہی ہے جو مولا کو لے کر کے مالک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مولا علی کہنے کی دو صورت ہوگی. ایک صورت تو مولا علی کہنے کی یہ ہوگی کہ آپ اتفاقاً ایسا ہے آپ نے کہہ دیا, یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنا شعار بنا لیا, جب حضرت علی کا نام آئے تو کیا مولا علی آئے تو مولا علی, مولا علی کہنے کا یہ چیز جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں دونوں فرضوں کے درمیان انگلی کی حرکت کرنا کیسا ہے, کیا یہ متن عمل ہے؟
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹھتے تھے تو اپنے انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے. اس سلسلے میں دیکھیے نماز سے متعلق جو کام ہیں ہمیں ان کے سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سا کام بعض حدیثوں میں کس جگہ اس کی قید آئی ہے نا. مثال کے طور پر کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو باندھنا ہے, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ لینا ہے. عام حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ جب اللہ اکبر کہتے تو اس سے معلوم کیا وہ متعین کون سی جگہ ہوتی ہے کہ رکوع سے پہلے جو قیام ہے وہ ہے. البتہ رکوع کے بعد روایت میں حال سے قیام میں آپ ایسا کرتے تھے ہے نا. اب رکوع کے بعد جو قیام ہے اس میں کسی بھی صحیح ضعیف حدیث ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے ایسا کیا ہو ہے نا. لہٰذا اس کو کیا کیا جائے گا, وہیں پر رہنے دیا جائے گا اور ہاتھ رکھنے کس کے ساتھ خاص کیا جائے گا رکوع سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی قیام ہے, ایک زائد عمل ہے. اگر وہاں پر ثبوت ہوتا تو کسی بھی اس کا ذکر آتا ہے نا, آپ کا ذکر ہے رکوع کے بعد. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پر حدیث آئی ہے کہ آپ جب بیٹھتے تشہد میں بیٹھتے. اب بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے. اب یہ مطلق حدیث ہے, اس کو مقید حدیث کے اوپر کیا ہے کہ کر دیا جائے گا ہے نا, اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی. تو جو چیز صراحت کے ساتھ ہے کہ حالت تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو بینت سے جو پین بیٹھنے میں کہیں حدیث میں صحیح اثرات نہیں کہ آپ نے انگلی کو ہلایا کرتے تھے. لہذا اس بیٹھنے میں جب تک صراحت نہیں ہوگی ہم انگلی کو نہیں ہلائے, تو اس لیے کہ زائد عمل ہے, ایک زائد عمل کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگلا سوال ہے, شادی میں پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ بنوائے ایک بار ابراہیم نے حاصل کیا کہ اللہ میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو. حضرت ابراہیم نے دو رکعت نماز کی نیت تھی, جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح نماز ادا کی 40,000 سال کے بعد سلام دینا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھی نماز ادا کی, لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی دو سنتیں تیری ان دو رکعتوں سے بڑھ کے ہوں گی. سبحان اللہ, ہم ہیں وہ امت. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ تو اس کی فضیلت
ہے. دیکھیے اس امت کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے نا, اس امت کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا, اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ فضائل کو انہی حدیثوں سے دلیلوں سے مانا جائے جو صحیح ہو. اس حدیث کا ثبوت کسی بھی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے, لہذا یہ چیز اس وقت تک قبول نہیں رکھتا کسی معتبر کتاب میں یا کسی معتبر عالم سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اور میرے نظر میں نہیں ہے.
اگلا سوال کافی پوچھتے ہیں کہ ذکر کی نماز میں دعائیں قنوت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں, اور اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ ذکر کی نماز اگر 3 رکعت سے زیادہ جیسے 5, 7, 9 پڑھنا ہو تو کس طریقے سے ادا کی جائے گا؟
دیکھیے ذکر کی نماز میں جہاں تک قنوت کا تعلق ہے, یہ قنوت واجب نہیں ہے, سنت ہے. تو قنوت واجب نہیں ہے, سنت ہے. قنوت کے وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے, قنوت کے واجب ہونے کی کوئی دلیل حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے. دوسری بات اس کا تعلق ہے کہ 3 رکعت وتر 5 اور 7. دیکھیے 3 رکعت وتر کا دو طریقہ حدیثوں میں وارد ہے. ایک کہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں, جیسے رہتے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت, حضرت عائشہ ان دونوں کی روایتیں بکثرت موجود ہیں کہ آپ 2 رکعت پر بیٹھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے اور پھر 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے, اور صراحت کے ساتھ ایسا ہے, نہیں بخاری شریف وغیرہ میں اس کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ایک ہی سلام سے پڑھا کرتے تھے, درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے. جیسے کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے مشترک حاکم مقرر میں, سننے صحیح وغیرہ میں ہے کہ لا یسلم اور مشترک حاکم کی روایت ہے کہ لا یسلم آپ بیٹھتے نہیں تھے. تو اگر تینوں ایک کلام سے پڑھا ہے, درمیان میں تشہد نہیں کیا جائے گا تاکہ مغرب کی نماز کے مطابق نہ ہو جائے, اور آپ نے فرمایا اوترو بخمسہ اوترو بواحد سبعہ ولا تسبحوا بالمغرب والمشرق نماز کے مطابق سے نہ بناؤ. تو 3 رکعت وتر کا یہ جو طریقہ ہے, ایک کلام سے اور 2 کلام سے, ایک کلام سے پڑھیں گے تو دوسری رکعت پر بیٹھیں گے نہیں. 5 رکعت وتر کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ سے مروی ہے, آپ کی بات سناتے کہ آٹھ وسلم کا نا یو ترو بخمس ولا ید لسو بین اللہ فی السابعہ اللہ فی الخامسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رکعت میں پڑھتے تھے اور صرف پانچ ہی میں بیٹھے, اس سے پہلے آپ بیٹھتے رہے تھے, یعنی سر بیٹھے کرتے چلے جا رہے ہیں. البتہ سات رکعت اور نو رکعت کا جو طریقہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھٹی میں بیٹھتے تھے, تشہد پڑھتے تھے, بغیر سلام پھیرے اٹھ جایا کرتے تھے, صرف ساتویں پڑھ کر کے آپ تشہد کیا کرتے, سلام پھیر دیا کرتے تھے. نویں بھی آٹھ رکعت تک لگاتار ایک دو بجے دنیا بیٹھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, آٹھ پر بیٹھے تشہد کیا اور بغیر سلام پھیرے اٹھ گئے اور پھر ایک رکعت آپ نے. یہ دونوں طریقہ واحد ہے,
سات اور نو کا,
سات اور نو
نہیں
تشہد ضروری ہے اندر ایک دو 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 کرتے ہوئے پڑھے تو کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن اگر ایک ہی سلام سے پڑھ رہا ہے تو چھٹے میں بیٹھے گا اور ساتویں میں بیٹھے گا,
دونوں کرتے ہوئے پڑھ سکتا
ہے. جی دونوں کرتے پڑھ سکتا ہے. جی
ابھی اب تو والد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں,
کیونکہ یہ چیز علماء کے نزدیک مختلف تھی, مختلف تھی ہے اور قدیم زمانے ہی سے ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ میرے نزدیک اس کے حرمت کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ میں پسند نہیں کرتا اور نہیں لوگوں کو پہننے کے لیے کہتا ہوں, اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر, اسے نہیں پہننا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, جب سے میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں اہل حدیث کی مسجد میں نماز کے وقت مقتدی کو اپنے سامنے کچھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, جیسا کہ موبائل, رومال وغیرہ, اور اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے اپنے پاکٹ میں رکھنے کو کہتے ہیں, کیا ایسا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے؟
مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے جذباتی لوگ اپنے طور پر ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں جو پچھلے علماء اور کبار سے ثابت نہیں ہے. ہم نے اپنے علماء کو ایسا نہیں پایا. منع ہے امام کے مقتدی کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی توجہ سے مبذول کرے, تو اس کی توجہ کو مبذول کرے. اب ایک آدمی ہے, اس کا تھوڑا سا سامان ہے, ایک نہیں ہے, اب وہ دائیں بائیں جیب میں رکھنے کے برابر نہ ہو تو کہیں دوسری جگہ رکھے, چوری کی ڈر ہے نہیں ڈر ہے, تو اگر اپنے سامنے رکھنا پڑتا تو میں کیا حالت کی بات ہے کہ رومال ہے اپنا, وہ لیا مثال کو نہیں گیلا ہے رومال, اس نے اپنے ہاتھ کو صاف کیا ہے, سامنے اگر دکھا لے رہا ہے تو کیا حالت کی بات ہے اس میں, ہے کہ نہیں ہے. موبائل ہے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, ہر آدمی جانتے ہیں خاص طور پر فیشن ذرا ہر جیب نہیں رہا کرتا, پینٹ شرٹ پہنے ہیں اس میں تنگ ہو جاتا ہے جیب میں, ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سامنے رکھ لیتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ شریعت میں اس کی کوئی مانیت آئی. جو مانیت ہے کہ مقتدی مصلی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی توجہ کو نماز سے ہٹا کر کے اس طرف کر دے. اگر یہ آواز اٹھتی کہ ہاں بھائی آج کل یہ جو رنگین اور زر کو برق مسلح مسجدوں کے اندر بچے ہوئے ہیں, کہ نہیں ان سے پرہیز کیا تب تو بہت اچھی بات.
مشابہت ہی ہے سر, جو لوگ کچھ چیز رکھ کر پتھر یا کچھ چیز سامنے رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں.
بھائی اصل میں یہ مشابہت نہیں ہے, الا یہ کہ انہیں جیسے کوئی چیز رکھی جائے, ٹھیک ہے, جیسے وہ کیا ہے لکڑی کے بنا کر رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں تو پھر مشابہت, اس میں کوئی مشابہت نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز ادا کی تھی, یعنی کس وقت کی نماز ادا کی؟
دیکھیے اس سلسلے میں حدیثوں میں جہاں تک ہے کسی بھی نماز کا ذکر نہیں ہے. اولا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے بیت المقدس میں جو نماز پڑھائی تھی, مشکل ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نماز آپ نے واپسی پر پڑھائی تھی تب یہ ہوگا سر پہلی نماز آپ نے فجر پڑھی تھی, ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ روایات کا اختلاف ہے اور کم سے کم میرے نزدیک ثابت نہیں ہو سکا کہ آخر وہ سب تھی جاتے ہوئے تھی یا تھی. اس کے علاوہ ایک چیز آپ سے لوگوں کے سامنے عرض کر دوں کہ خطب حدیث وغیرہ دیکھنے سے پتا چلتا کہ صحابہ اور تابعین کے درمیان میں یہ چیز مشہور تھی کہ وہ نماز ظہر کی ہے نا. نہ کہتے ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ الذی تسمونہ الاولی حجیرہ, ہے نا, اسے تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو. مسلم عبدالرزاق میں حضرت حسن بصری سے ہے کہ پہلی نماز اٹھا ظہر کی ہے, اور وہ حدیث جس کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا وقت اللہ کے رسم بیان کرنے کا ذکر ہے, اس میں بھی سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ ظہر کا ہے. اس لیے بعض علماء نے تو یہ اجماع اتفاق نقل کیا ہے کہ سب سے پہلی نماز کون ہے, وہ ظہر ہے. واللہ اعلم بالصواب.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ حفیظ صاحب کس طرح جائز ہے لڑکا ہو یا لڑکی کی تفصیل سے بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور ساتھی یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو حفیظ کا گوشت ہے وہ گھر والوں کو کھانا ضروری ہے یا سارا کا سارا گوشت یتیم خانے یا مدرسے وغیرہ میں دیا جا سکتا ہے؟
اصل میں یہ بار سوال کئی بار ہو چکا ہے کہ عقیدہ کیسے ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر یہ بھائی میرے سوال کیا کرنا چاہیں گے. عقیدہ کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے, سب سے پہلے کیا ہے بکری ذبح کی جائے, پھر اس کے بعد بچے کا بال کھلا دیا جائے, بہتر یہی ہے, ورنہ بعض ہمارے سے چلتا ہے بات کرنے کا پہلے بھی ذکر ہے. لیکن قربانی پر قیاس کر کے پہلے بکری یا بکرا جانور ذبح کیا جائے اور پھر اس کے بعد بال کھلایا جائے. بہتر ہے کچھ دن بچے کا نام بھی رکھا جائے, اگر پہلے نہیں رکھا جا چکا ہے تو اس دن اس کا نام بھی رکھا جائے, ہے نا. یہ طریقہ ہے, اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بچے کی عقیقے کے نیت سے جانور کو ذبح کرنا ہے. جہاں تک اس کے گوشت کا تعلق ہے اس کے گوشت کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے. علماء نے اگر قربانی پر قیاس کیا ہے تو کہا بہتر اس کے تین حصے کیے جائیں, خود بھی کھائے, غریبوں کو بھی کھلائے, دوستوں کو بھی ہدیہ اور تحفہ, یہ کوئی ضروری نہیں تینوں حصے برابر ہی برابر ہوں. اگر سارا کھا لیتا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, سارا کھلا دیتا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, سارا ہدیہ اور تحفہ پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, نے حدیث بھیجی اور اس کی صحت دریافت کرنا چاہتے ہیں. حدیث یہ کہ نے فرمایا بنی ہاشم اور انصار سے بغض رکھنا کفر ہے اور اہل عرب سے بغض رکھنا منافقت ہے.
یہ حدیث ضعیف ہے, طبرانی کبیر کے اندر ہمارے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے.
حاکم سے مستدرک,
مستدرک حاکم میں
اور
جی. عبداللہ بن عباس سے جہاں تک مجھے یاد رہا ہے کہ مروی ہے, یہ حدیث علامہ البانی نے ضعیفاً جو اسے جو ہے سخت ضعیف قرار دیا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قریش اور انصار سب سے افضل لوگ ہیں, ان سے محبت کی جائے گی. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے اہل حدیثوں کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے اور نماز مختصر ہوتی ہے اور حدیث میں اس کی اور حدیث اس کے برعکس نظر آتی ہے, تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صحیح عمل کیا ہے؟ اس کے بعد
بھائی دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو اس ناحیے سے سمجھا جائے کہ خطبہ عام خطبوں سے مختصر ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ نماز کا وقت اور خطبے کا وقت کیا ہے حساب لگایا جائے, نماز خطبے سے طویل رہے نہیں, اور نماز کو عام نمازیں جس نے پڑھی جاتی اس سے تھوڑی سی طویل ہونی چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز, خطبے کے طویل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ پون گھنٹہ اور ایک گھنٹے کا خطبہ دیا جیسے ہمارے یہاں بات چلتا ہے. ظاہر بات یہ حدیث کے اور خطبے کا جو مقصد وہاں پر ہے عبادت دینا ہوتا ہے اس کے خلاف ہے. نہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ہفتے لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں, اب آ گئے ہیں تو پھر وہ ایک گھنٹہ اور کون ہے ان کو رکھ دیا جائے. نہیں, 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ خطبہ بہت ہے, اس میں انسان بہت باتیں کر سکتا ہے. میں کبھی اتفاق پڑ جائے خطبے کو لمبا کر دیا تو الگ مسئلہ ہے, لیکن عام حالات میں خطبے کو مختصر ہی رکھنا چاہیے.
جزاکم اللہ خیر, معصوم جزا یہ تھی ایسا سنت پھر 71. امید کے خود بھی سنے گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے, اور مزید دروس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamidawa.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.